الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذات و صفات کے تعارف کے لیے بھیجا، انسان دنیا میں سب کچھ جان لے لیکن اپنے خالق و مالک کو اور اپنے محبوب حقیقی کو نہ پہچانے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اور انسان دنیا میں کچھ نہ جانے لیکن اپنے خالق و مالک کو اور اپنے محبوب حقیقی کو پہچان لے وہ کامل علم والا ہے، وہ کامل عقل والا، وہ صحیح عمل والا بن جاتا ہے. اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تمنائیں، اس کے جذبات بہت پاکیزہ اور بہت بلندی کی طرف جانے والے ہو جاتے ہیں. ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا تعارف خوب کرایا. رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا. نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا: اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو آپ کی طرف بلایا دن میں بھی اور رات میں، خاموشی کے ساتھ بھی اور بلند آواز سے. تعارف کرانے میں ہر نبی نے کوئی کمی نہیں اٹھائی، اور وہ تعارف اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم بڑے آرام سے، محبت سے، عزت سے، وقار سے ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ تعارف اس طرح ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک لفظ بولا جاتا تھا، ادھر سے 100 پتھر پڑتے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. گھر والے مخالف، رشتے دار دشمن، اور جن کا سہارا ہوتا تھا، جن پہ تکیہ ہوتا تھا یا جن سے امید ہوتی تھی، وہی سب سے زیادہ دل توڑ دیتے. گانے بجانے کی اجازت تھی، شعر و شاعری کی اجازت تھی، گیت اور قوالی کی اجازت تھی، فحش کرانے کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے تعارف کی اجازت نہیں تھی. لیکن سلام صلوات و سلام ہو ان سب مقدس اللہ کے بندوں پر، اللہ کے ان تمام منتخب اور بہادر بندوں پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام رسولوں پر اور تمام ان کے شاگردوں، صحابیوں، حوالیوں پر، ان کا ساتھ دینے والوں پر، کہ انہوں نے بہت تکلیفیں سہی، ناقابل برداشت چیزوں کو بہت برداشت کیا، لیکن اللہ کا تعارف کرانے سے باز نہیں رہے. جو آیت اس عزیز نے سب سے پہلے ابھی شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ نے اپنے محبوب آخری رسول رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، نبی عبادی، اے میرے محبوب، اے آخری رسول و نبی، میرے بندوں کو اچھی طرح بتا دیجیے. نبی، عربی جاننے والے جانتے ہیں انبا اور نبا میں فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ انبی عبادی، بلکہ نبی عبادی، بتائے جائیے، بتائے جائیے، بتائے جائیے، خوب سمجھائیے، خوب بتائیے، بار بار بتائیے. عربی کے لغت کے قواعد کے جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ باب تفصیل کے خواص میں تدریج بھی ہے اس سے مراد بھی. نبی عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو، یہ میرے غیر نہیں ہے، یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں یہ میرے ہی بندے ہیں، یہ جو نہیں ابھی تک مجھے پہچان رہے اور میرے تعارف تک سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، میں ابھی ان کو اپنی بندگی کے دائرے سے نکالنے پر تیار نہیں. یہ میرے بندے، اللہ اکبر، میرے بندوں کو سمجھائیے. اللہ نے یہاں میرے بندے جو کہا ہے وہ اولیاء اللہ کو نہیں کہا، صرف وہ بھی اس میں داخل ہے، صالحین کو نہیں کہا، صرف وہ بھی اس میں داخل ہیں. اللہ نے تو سب بندوں کے لیے کہا ہے، میرے بندوں کو. اللہ کرے کہ ہم کو اللہ کے سارے بندوں کو اللہ کا بندہ مان کر ان سے اللہ کا تعارف کرانے کی سعادت حاصل. نبی عبادی، میرے بندوں کو خوب سمجھائیے، بتائیے کیا سمجھائیے. انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہوں تنہا جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا. اللہ کس کو معاف کرنے والا ہوں؟ وہ جو میری بات سننے پر تیار نہیں، وہ جو میرا تذکرہ سننے پر تیار نہیں، اور جو آپ کو ستا رہے، جو نیکیاں نہیں کرتے، برائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، دنیا میں گنہگاروں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی امید کی آیت نہیں ہوتی، کیونکہ مغفرت اور رحمت کے جو محتاج ہیں وہ تو خطا کار بندے ہیں، اور ان کو بھی اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے. نبی عبادی، میرے بندوں کو سمجھا دیجیے کہ میں ہی سب سے زیادہ، میں ہی اکیلا بھول لائے وہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا، تلاش کر کے دکھائے کوئی مجھ سے زیادہ مہربان اور رحمت والا. انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، اور میرے تعارف کو مکمل طور پر کرائیے، آدھی بات مت کہیے، پوری بات بتائیے. اور وہ یہ کہ پھر جب میں ناراض ہو جاؤں گا کسی سے، تو میری سزا سے بڑھ کر کسی کی سزا نہیں، میری سزا بہت تکلیف پہنچانے والی سزا، بہت درد پہنچانے والی سزا. العلیم، علم، ہم لوگ تو اردو میں بھی بولتے ہیں درد و علم، علم کہتے ہیں درد کو. میری سزا بہت تکلیف پہنچانے والی. اللہ کا ایک رنگ ہے، اللہ کی ایک شان ہے، محبت کی، پیار کی، معاف کرنے کی، عیبوں کو چھپا لینے کی. یہ شان جمالی ہے اللہ، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، اور ایک اللہ کی شان ہے احکم الحاکمین ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، مالک الملک ہے، عزیز الذنتقام ہے. کی دوسری شان ہے اللہ کی، اللہ کی شان جلالی. بندے اور بندی کی زندگی اسی وقت صحیح گزر سکتی ہے جب اس کے دل پر اللہ کے انہی دونوں شانوں کا عدل بدل کر استحضار ہوتا رہے. ایک اس جملے کو یاد اس سے دوہرا رہا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ہر بندے اور ہر بندی کی زندگی اسی وقت صحیح طور پر گزر سکتی ہے جب اس کے دل پر اللہ کی ان دونوں شانوں کا عدل بدل کر استحضار ہوتا رہے. جب ہی اللہ کی شان جلالی کا استحضار ہو تو بندہ مجسم خوف بن جائے، چاہ جائے، ڈرتا رہے، گھبراتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میری نجات کی تو شاید کوئی شکل ہی نہ نکلے. اس سے اس کے اندر آجزی پیدا ہوگی، ادب پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. گناہوں سے بچاتا ہے اللہ کا خوف، ڈر اللہ کی سزا کی. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا استحضار، اللہ کی شان رفوض و رحیمی، اللہ کی شان محبوبیت. اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات امن امن کرائے. کوئی عاشق کسی حسین سے جس طرح محبت کر سکتا ہے اس سے زیادہ بندہ اللہ سے محبت کرے. کوئی ٹوٹ کر عشق اور محبت کی آگ میں جلنے والا شخص اپنے محبوب اور معشوق کو جس طرح غائبانہ یاد کرتا ہے، جس طرح اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس کے تصور سے اس کو لذت آتی ہے، اس طرح کی کیفیات ہر عام بندے اور بندی کے دل پر بھی ہوں. کبھی جن پر خوف کا رنگ آ جائے، کبھی جن پر محبت کا رنگ آ جائے، دونوں رنگوں سے دل اگر خالی ہوا، دل میں کوئی تاثر نہیں ہے، نہ خوف کا ہے نہ محبت کا ہے، نہ یہ آتا ہے نہ وہ آتا ہے، سونا سونا دل، خالی خالی دل، ویران ویران دل، ایسے دل والا نہ گناہوں سے بچ پائے گا نہ شوق کے ساتھ مستقل طور پر نیکیاں کر پائے گا. وہ نیکیوں کے ماحول میں ہوگا تو نیکیاں کر لے گا، اپنے گھر کی تنہائی میں جائے گا تو نماز تک میں چھٹی کرے گا. جب تک دل میں ان دونوں کیفیتوں کا دباؤ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ میری شان غفور الرحیمی کو کھولے اے میرے محبوب، اور جی بھر کے صلاۃ و سلام بھیجیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی شان غفور الرحیمی کو خوب بیان کرا، چنانچہ آپ نے ایک دفعہ یہ بیان فرمایا، اللہ کی مہربانی اور مغفرت کرنے کے لیے اس کی آمادگی اور بندوں کے لیے اس کے پیار بھرے جذبات کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال. آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، زندگی بھر گناہ کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ تھا ہی نہیں اس کے اعمال نامے میں گناہوں کے سوا، ہر طرح کے گناہوں سے اس کی زندگی بھری ہوئی تھی. موت کا وقت جب آیا اس کی بالکل آخر میں، تو اس کو ایک عجیب ڈر کی کیفیت تھی، اس کو ڈر لگا کہ اب میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں، کیا ہوگا میرا. گناہوں کے سوا تو کچھ ہے نہیں میرے پاس. پڑھا لکھا تھا نہیں, کچھ جانتا تھا نہیں. اس نے اپنے بچوں کو بلا کر یہ کہا کہ بچوں, تیرا باپ تم سب جانتے ہو کہ بہت گناہ لے کر جا رہا ہے, اور اگر کہیں اللہ نے پوچھ لیا تو بچنے کی کوئی شکل نہیں. ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے, بچوں میری آخری خدمت کر دینا, میری آخری خواہش پوری کر دینا, میرے مرنے کے بعد مجھ کو دفن مت کرنا, مجھے جلا دینا اور جلا کر میری رات کو کچھ پہاڑوں سے اڑا دینا, کچھ سمندروں میں جبا دینا, بہا دینا. اب اللہ اپنے ایک گمنام گنہگار بندے کے ذروں کو جہاں تہاں جمع کرواتا پھرے گا. کھو جائیں گے میرے ذرات, اور اتنے بہت سے بندے ہوں گے میری کمی کس کو محسوس ہوگی, بچ جاؤں گا خدا کے عذاب سے. بولا بھلا انسان, اس نے یہ ترکیب نکالی اللہ کی سزا سے بچنے کی. یہ تو ہم اور آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب دوبارہ دنیا میں انسانوں کو اٹھانا چاہے گا تو اس کو ان ذروں کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس اللہ نے عدم سے انسان کو وجود بخشا, دوبارہ انسان کو کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل. اب جب وہ کھڑا ہوگا قیامت کے میدان میں تو اس کی جان ہی تو نکل جائے گی کہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی بچنے کی, یہ کیا ہوا. اب جب اس کا نام پکارا جائے گا اور اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی اس سلسلے میں مجھے گواہی لینی, نہ کچھ کرنا, اس بندے کو میرے پاس تنہا بھیج دو, میں اکیلا اس کو حساب لوں گا, تو اس کی تو دہشت کے مارے چیخیں نکل جائیں گی کہ اب تو میں مرا, اللہ کے سامنے کتنے سے جاؤں, کیا کہوں گا, میں کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی میں بلائے گا اور بلا کر اس سے یہ کہیں گے کہ بندے مجھے تو اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے, اور پھر ایک حکم ہوگا فرشتے کو کہ اس کو اس کی جنت میں فوراً پہنچا دو. تو حدیث میں آتا ہے یقین اللہ, ایک روایت میں کہ بندے کو کیا کہہ جائے, کہ یہ اللہ میں فلاں ابن فلاں ہوں, یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے, کچھ اور کسی اور آدمی کو بلایا گیا میں پہنچ گیا, یا مجھے کسی اور آدمی کو سمجھ کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے. وہ دنیا کے درباروں کی طرح وہاں کے دربار کے بارے میں بھی گمان کرے گا کہ کچھ لکھا پڑھی میں غلطی ہو گئی, کچھ نام میں بھول چوک ہو گئی, تو وہ کہے گا کہ میں فلاں میں فلاں میرے اللہ جنت. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے میں جانتا ہوں تو فلاں میں فلاں, میں نے تجھے تو بلایا اور تیرے ہی بارے میں حکم دے رہا ہوں کہ جنت میں چلا جا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ میری سمجھ نہیں آتا, ایک نیکی بھی تو نہیں ہے میرے آواز کا دن, اور جناؤں کے سوا کچھ بھی تو نہیں لے کر آیا, جنت میں کیسے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تو وہاں بھی بولا تھا اور ابھی یہاں بھی بولا ہی ہے, یہ بتا اگر تو کچھ نہیں چاہتا ہے اور بال کی کھالی نکالنا چاہتا ہے تو ایک بات بتا, آخری وقت میں جو تو نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے دفن مت کرنا, مجھے جلا کے میری خاک کے ذرات کو بہا دینا اڑا دینا, یہ میرے خوف ہی کی وجہ سے کہا تھا, اور کس وجہ سے کہا تھا تو نے. بندہ کہے گا رب بالکل سچ ہے, میں صرف یہ سوچتا تھا کہ آپ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا, کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے, نیک گناہ بہت ہیں, میں میری نجات کی کوئی شکل میری سمجھ نہیں آئی, میں نے وہ شکل اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا اختتام جو ہوا تھا وہ میرے خوف پر ہوا تھا, اور یہی میرے لیے کافی ہے مغفرت کرنے کے لیے, تیرے اس دل کو قبول کر کے میں نے تیری زندگی کے تمام گناہ معاف کر. ایک لمحے کا دل کے اندر خوف آنا اور چند لمحوں کے لیے ندامت اور پچھتاوے کا آ جانا اور شرمندگی کا آ جانا, اور آنسوؤں کی شکل میں اور شرمندگی کا آنکھوں سے نکل جانا اور سمجھے کا دل سے یہ اقرار کر لینا کہ میرے اللہ میں آپ کا خطا کار بندہ ہوں, میں کہیں سے آپ کے مغفرت کا مستحق نہیں ہوں, سائل ہوں مستحق نہیں ہوں, میرے اللہ میں دل کو مستحق نہیں ہوں, میں اعلان کرتا ہوں. بندے کے دل میں جس وقت ندامت کے یہ کلمات آتے ہیں, یہ احساسات آتے ہیں, یہ جذبات آتے ہیں, اور وہ چپکی سچی توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ اب معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان غفور الرحیم کے تعارف کے لیے یہ واقعہ سنایا کہ بتاؤ اتنا معاف کرنے والا اور اتنا مہربان دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایک ہی لے کر جو نہ آیا ہو اور ہزاروں گناہ لے کر جو آیا ہو اور جو خود اقبالی مجرم ہو اور پہلے سے جان چکا ہو مان چکا ہو کہ میرے بچاؤ کی تو کوئی شکل نہیں ہے, اللہ اس کو بھی معاف کرنے پر تیار ہے, اسے خود یقین نہیں آئے گا. ذرا غور سے کیجیے, اسے خود شروع میں سمجھ نہیں آئے گا کہ میری نفرت کیسے ہوتے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے طرح طرح سے اللہ کی شان غفور الرحیم کو سمجھایا اور اللہ کی شان جمالی کا تعارف کرا. ایک اور روایت میں, ایک اور حدیث میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جو ایک لمبے سفر پر نکلا. اونٹ پر اس کا کل سال و سامان تھا اور راستے کا اندازہ کر کے اس نے کھانے پینے کا سامان سب اکٹھا کر لیا تھا, لیکن راستہ بھٹک گیا اور ڈھونڈتا رہا راستہ نہ ملا, یہاں تک کہ اس کے اونٹ پر جو کچھ بھی سامان تھا کھانے پینے کا وہ سب ختم ہو. اب کئی کئی دن گزر گئے, منہ میں ایک دانا نہ گیا, پانی کا ایک قطرہ نہ گیا, اور اب اس کو بھوک اور پیاس کی ایسی شدت ہوئی کہ وہ سمجھ گیا اپنے اندر کی کیفیت سے کہ میری موت قریب ہے اور اب یہی کہیں میرا مرنا لکھا تھا. تو اس نے سوچا کہ اس طرح چلتے پھرتے مرنے کے بجائے ایک پیڑ تلاش کیا, ایک درخت کا سایہ ملا اور اسی کے نیچے وہ اتر گیا اور اپنے اونٹ کو پیڑ سے باندھ دیا اور اسی کے نیچے لیٹ گیا مرنے کے ارادے سے, موت کے انتظار یہ سمجھ کر کہ اب چار گھنٹے لگے, دس گھنٹے لگے, ایک دن لگے, دو دن لگے, یہی مرنا ہے, اب دیکھنا ہے کب موت آتی. وہ تو کئی دن کے فاصلے کے بعد اس کی کیفیت ہوگی, وہ کیفیت تصور کرنے کی کوشش کی. رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے ارادے سے لیٹا تھا, لیتے لیتے تھکا ہوا تو تھا ہی, اس کی آنکھ لگ گئی, نیند لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے. اب کیا, ایک سہارا تھا وہ بھی گیا, ڈھونڈتا رہا اونٹ کو, اونٹ نہیں ملا, تو اب تو اور یقین ہو گیا کہ اب تو سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے اور جتنی میں سمجھتا تھا موت اس سے بھی جلدی ہی آنی. چنانچہ پھر ایک مرتبہ وہ اسی موت کے ارادے سے تیاری کے ساتھ, یہ سمجھ کے زبردست موت کا وقت ہے, اب جو دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے, آنکھ لگنے کے بعد تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ میں پورے ساز و سامان کے وہیں پر آ گئے, جو کچھ بھی اس کے اوپر بچا ہوگا یا اور اللہ نے کہیں سے لگوا دیا ہوگا وہ سب کے ساتھ اٹھا لے. اس اونٹ کو اور اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ پا کر, وہ کھویا ہوا اونٹ اس کو دوبارہ نہیں ملا, اس کو کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ مل گئی. مایوسی کے بعد ایک نئے سرے سے امید پیدا ہوئی اور اس امید کے عالم میں ایک ایسی خوشی اس کو ہوئی. اس خوشی میں وہ کہنا کچھ چاہتا تھا, اس کی زبان سے کچھ نکلا. بعض وقت آدمی کی کیفیت کی ہوتی ہے تو اس کی زبان بگڑ جاتی اور وہ کہنا کچھ چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے. وہ کہنا چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ, لیکن نکل گیا زبان سے یہ کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب. خوشی کی شدت بتانے کے لیے رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مثال دے کر سمجھایا. اتنی خوشی تھی کہ زبان قابو میں نہ رہی, کہنا کچھ چاہتا تھا منہ سے نکل کچھ گیا. اس کے بعد آپ نے اسلام کو سنانے کے بعد فرمایا کہ جس ذات کے اس ذات نے مجھ کو آپ کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھائے میں کہتا ہوں, جب کوئی گنہگار بندہ اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے ایک نئی زندگی شریعت اور سنت پر پورے عمل کرنے کے ارادے کے ساتھ شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ایک سچی توبہ کرتا ہے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا اللہ سے عہد کرتا ہے, تو جتنی خوشی اس بھٹکے ہوئے کھوئے ہوئے اونٹ کے اور کھوئی ہوئی زندگی کے دوبارہ ملنے سے اس اونٹ والے کو اور اس مسافر کو ہوئی تھی, اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے کھوئے ہوئے اور بھٹکے ہوئے بندے سے توبہ کرنے سے ہوتی. بندے ساری دنیا کی توبہ کر لے, اللہ کی بڑائی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اللہ کو تو کوئی نفع نہیں پہنچے گا. نفع تو پہنچے گا سارا جو سارا توبہ کرنے والوں کو, توبہ کرنے والیوں کو, لیکن یہ ہے اس کی شان جمالی کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا تو بندہ جتنا خوش ہوگا اللہ کو پا کر, اللہ اس سے زیادہ خوش ہونے کو تیار ہے اپنے بندے کو پا کر. یقین مانیں جب کوئی بندہ کہیں کے لیے چلتا ہے, ارادے سے نکلتا ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے وہاں جا کر توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو منائیں گے اپنے روٹے ہوئے یار کو منائیں گے اور اللہ کو راضی کر کے نئی زندگی گزارنے کا اس سے عہد کریں گے, تو بندہ چلتا ہے جن ارادوں کے ساتھ سوچتا ہوا یوں مانگیں گے یوں دعائیں کریں گے یوں روئیں گے گڑ گڑائیں گے, تو بندہ اس جگہ تک پہنچ کر توبہ کرنے کی گھڑی کے انتظار میں جتنا رہتا ہے ایسا لگتا ہے اللہ اسی لمحے سے اس بندہ جو چلتا ہے ابھی بندہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے راستے میں ہوتا ہے اور اللہ وہاں پہنچ کر اس بندے کے استقبال اور انتظار میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہاں میرے بندے آپ کہاں چلا گیا تھا, رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی شان زمانے کو خوب بیان کیا. تیسوں احادیث سینکڑوں ارشادات آپ کے اس پر مبنی ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. کیا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو اتنی بڑی دنیا اللہ بندوں کے لیے سجاتا؟ اللہ کو کیا لینا دینا اس دنیا سے؟ سورج سے اللہ کو کیا فائدہ؟ چاند سے اللہ کو کیا فائدہ؟ زمین و آسمان سے اللہ کا کیا کام نکلتا ہے؟ بارشوں سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ سردی گرمی دن اور رات سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ پیڑ پتی پودے پھل اور پھولوں سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, میرے بندو تمہارے لیے بنا رہا ہوں میں, تو محبت کے بغیر کیا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی شاید مضمون کو سمجھنے کے لیے ماں باپ بننے کا، نسل چلنے کا، اولاد ہونے کا یہ سلسلہ چلایا، تاکہ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد سے جو محبت ہوگی، اس کے بعد جب میں ان کو سمجھاؤں گا کہ رب کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو شاید میرے ان بندوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. کتنے بہانے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے بندوں کو معاف کرنے کے، بندوں کی مغفرت کے، کتنے بہانے، اتنے بہانے کے، اتنے بہانوں کے باوجود اگر ہم میں سے کسی کی مغفرت نہ ہو پائی تو اس سے بڑھ کر کوئی محروم ہے. عجیب بہانے. چوبیس گھنٹے میں ایک وقت بنا دیا خصوصی دعا کی قبولیت کا، مغفرت سے برسنے کا ایک وقت بنا دیا کہ تم اگر ہر وقت پوری طرح داخل نہیں رہ پائے، ہر وقت میرے اپنے دل کو مجھ سے نہیں جوڑ پائے، تو باقی وقتوں میں فرائض ادا کرتے رہو، موٹے موٹے گناہوں سے بچتے رہو، اور دعا کی قبولیت کے وقت میں مجھ سے کچھ مانگ لو، میں تم کو سب کچھ دے دوں. ہفتے میں ایک دن جمعے کی شب اور جمعے کا دن بنا دیا کہ اگر تم پورے ہفتے بھی اپنی بہت سی مشغولیتوں میں مشغول رہے اور خالی فرائض ادا کرتے رہے، قواعد سے بچتے رہے، تو وہ جو جمعے کی شب ہے، جمعے کا دن، وہ ذرا ڈھنگ سے گزار لو، پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کرنے کی میں ذمہ داری رہے. اس کے بعد مہینے کے تین دن بنا دیے، 13, 14 اور 15 چاند کے، تین دنوں میں خصوصی طور پر مجھ سے قرب حاصل کر لو، روزے رکھ لو، دعاؤں کا، نفلوں کا اہتمام بڑھا لو، سب سے خیرات کر لو. یہ تین دن ایسے ہیں کہ اگر ان تین دنوں میں تم نے مجھے زیادہ یاد کر لیا تو 30 پورے مہینے کی نیکیاں شمار ہو جائیں. اتنی بہانے بنائے. پھر سال بھر کے کیلنڈر میں کبھی 10 محرم کی فضیلت دے دی، کبھی ذی‌الحجہ کے 10 دن کی فضیلت دے دی، 10 راتوں کی فضیلت دے دی، کبھی پورے مہینے رمضان کو خصوصی فضیلت سے نواز دیا، کبھی شب قدر کو خاص طور پر ایک خاص رات بنا دیا 1000 مہینوں سے بہتر، کبھی 15 شعبان کو خصوصی اہمیت دے دی. عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب بہانے ہیں. اتنے بہانے مفرت کے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. اللہ بندہ اگر صحیح نیت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کر کے چھوٹی سی بھی نیکی کر لے گا، اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی کو مضمون تو کھولا تھا رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کر، جس نے ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا فوری اعلان اللہ نے کر دیا. عمل چھوٹا تھا اور نتیجہ کتنا بڑا. صرف اس لیے کہ جس عمل کے ساتھ صحیح نیت لگ جائے، جس عمل کے ساتھ صحیح جذبہ لگ جائے، جس عمل کو اخلاص کی طاقت مل جائے، وہ عمل چھوٹا نہیں رہ جاتا، چاہے دیکھنے میں وہ چھوٹا. اور بڑے سے بڑا عمل اگر اس کے ساتھ دل کی نیت کا صحیح جوڑ نہیں ہے، اگر صحیح طور پر دل سے کنیکشن نہیں ہے، عادت کے طور پر ہو رہا ہے، غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس میں وہ طاقت نہیں آ پائے گی. بیکار سے وہ بھی نہیں جائے گا، جو فائدہ وہ بھی نہیں جائے گا، فائدے سے خالی تو ہر دن نہیں جائے گا. چاہے جتنی غفلت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے، فائدے سے خالی تو وہ بھی نہیں جائے گا. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی شان غفور رحیم پر غور کرتا ہے، تو دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری اللہ تعالیٰ کی شان کا بھرپور تعارف کرایا، اللہ کی شان جلالی، اللہ کی سزاؤں کی کیفیت۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا، جب بندہ کسی بہانے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جب بندہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی پرواہی نہیں کرنی، جب بندہ نعمتوں میں اتراتا ہے، غافل ہوتا ہے اور کسی طرح آمادہ نہیں ہوتا اپنے دل میں خوف اور محبت کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، اور ایک عیش اور مستی کے عالم میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں جھیل دیتے ہیں، خوب مال دیتے ہیں، خوب مال دیتے ہیں، خوب دولت دیتے ہیں، خوب مزے کرو، خوب عیش ہو، خوب مزے کرو، اور بندہ ہر سنگ میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو یہ ساری نعمتیں مجھے مل رہی ہیں۔ حالانکہ غفلتوں اور گناہوں کے ساتھ نعمتوں کا زیادہ ملنا اللہ اس سے بچائے، یہ اللہ اس سے ہم نے چہرے کو بچایا۔ سلطنت جو ہم نے عالم ہوں وہ انگلی رہوں ان نقی مدیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کے بارے میں کہ ایسے غافل بندے جو ہیں میں ان کو ڈھیل چھوڑتا ہوں، ڈھیل چھوڑتا ہوں، ہوں بالکل یہ سوتا من حیث لا یعلمون، انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ان کو دنیا میں مل رہا ہے یہ دراصل ایک گھیرا ہے جو میں ان کے ارد گرد بن رہا ہوں، جس وقت پکڑ میں آئے گا، پکڑ کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا، وہ امید رہا ہوں فی الحال تو میں ڈھیل دے رہا ہوں، ان قیدی متین، میرا پلاننگ اور میرا منصوبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، میں چاروں طرف سے گھیر لیتا اور وہ آدمی اپنے دولت کے فراوانی کے نشے میں چور ہو کر گناہوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ میں توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دوں، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اس سے پہلے کہ ہمارے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو، ہم کو توبہ کر لینے کی توفیق عطا۔ توبہ کے دروازے بند بھی ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، اور جس وقت جس حرکت کے نتیجے میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے یہ کہنا مشکل، یہ نہ سمجھیں عام لوگوں کے لیے صرف موت پر ہی توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ مسلمان جو رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ان کے ساتھ دین کی محنت کے راستوں میں نکل بھی جاتے تھے اور مشوروں میں شریک بھی ہوتے تھے، آپ ذرا غور کیجیے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور اللہ جانتا تھا کہ وہ صرف اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اندر سے منافقین ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ ہجرت کے سورج کے پجاری لوگ، اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے اس لیے یہ پارٹی جوائن کی ہے کہ پتہ نہیں کل کو اسی کا سکہ چل جائے تو ہمارا کام چل جائے گا، تو وہ ادھر بھی ہوتے تھے اور ادھر بھی ہوتے تھے، ادھر بھی آتے بیٹھتے تھے، مشوروں میں شریک ہوتے تھے، کبھی کبھی رائے خدا میں نکل بھی جاتے تھے۔ لیکن ان کے دل کا حال اچھا نہیں تھا، اندر کچھ اور تھا، باہر کچھ اور تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر، اللہ اکبر، ان کے لیے جو الفاظ ہے قرآن مجید میں، ان کے لیے یہ الفاظ ہیں، ان تستغفر لهم 70 مرة، چاہے بولے استغفر لهم او لم تستغفر لهم، اعلیٰ استغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، اللہ اکبر، اے محمد آپ اگر ان منافقین کے لیے آپ بھی مجھ سے معافی کے لیے کہیں گے اور آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آپ اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے. اللہ ہوگا اللہ کا جلال, اللہ کی شان جلالی کا ذکر کر رہا ہوں. جس وقت اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے اور جس طرف جس وقت اللہ تعالیٰ یہ طے کر لیتا ہے یہ بندہ اس لائق نہیں ہے, تو پھر دنیا کے سارے بزرگ اولیاء اللہ مل کر اس کے لیے دعا کرے, اس کا کیا ذکر ہے؟ سید الانبیاء سے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی اگر ان کے لیے دعائیں مقصد کریں گے تو میں نہیں معاف کروں. اللہ انہی لوگوں کے متعلق کہا گیا تھا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا, بس ابھی تک تم کو ہم نبھاتے رہے, ابھی تک ہم تم کو اپنے ساتھ جوڑے رہے. لن تخرجوا معي ابدا, اب آئندہ تم کبھی میرے ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکو گے, آئندہ کبھی تم کو ہم کسی مقابلے کے موقع پر ساتھ نہیں لیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ بات اب تک اس حدیث نے جو بات عرض کی ہے, اللہ کی شان جمالی اور اللہ کی شان جمالی. اب دوسری بات عرض کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح الفاظ کے ساتھ مختصر وقت میں وہ مضمون ادا کروا دیجئے میرے اللہ. بہت مشکل اور نازک بات ہے جو اب یہ عالم کہنے جا رہا ہے, چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے, ڈرتے ڈرتے وہ بات یہ بات کہہ رہا ہے. سب سے پہلے میں اپنے کو مخاطب بنانا, عارفین نے اشارے کیے ہیں کہ بعض زمانوں میں اللہ تعالی کی شان جمالی کا اللہ پر غلبہ ہوتا ہے, اللہ تعالی اس وقت ایک ایسے معاملے کرتا ہے مخلوق کے ساتھ کہ دیکھ رہا ہوتا ہے نیچے بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس نگاہ میں جمال زیادہ ہوتا ہے, اس نگاہ میں رحمت زیادہ ہوتی ہے, اس نگاہ میں مغفرت زیادہ ہوتی ہے, اس نگاہ میں پیار زیادہ ہوتا ہے. زمانے ایسے آتے ہیں انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر اللہ کی شان جمالی کے دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا وقت وہ تھا جب محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیج. یہ وہ وقت تھا کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی شان جمالی اس زمین پر پورے ارض پر اس سے بڑھ کر متوجہ ہوئی, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا انسانی آبادی کی طرف جب رخ ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی وہ اسماء رحمان رحیم الغفور الودود اللطیف الکریم الصبور, جب اللہ تعالیٰ کی ان اسماء کی توجہ ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی شان جوانی پر مشتمل اسماء و صفات کی تجلیات دنیا پر زیادہ اترتی ہیں, تو اس وقت دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہوا تھا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہاں تک کہ وہ وقت وہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا میرے محبوب رحمت العالمین تم اب دنیا میں ہو, ان لوگوں کے سامنے میں اپنا عذاب اب نہیں بھیجوں گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, چاہے جتنا یہ لوگ ظلم و ستم اور شرک کریں اور ستائیں عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تم میری رحمت کے نشانی ان کے درمیان بھیج دیے گئے. آج ہی میں اشارہ بہت سے حضرات کے تحقیقات و تحریرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آج بات کر رہا ہے کہ بعض حضرات نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر نگاہ ہوتی ہے, اور وہ نگاہ جب اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کی پڑ جاتی معاف کرنے کی پڑ جاتی ہے اور شامی جمالی سے متعلق اسماء و صفات متوجہ ہو جاتی ہیں اللہ کے اشارے پر دنیا کی طرف, تو دنیا کا عجب رنگ ہو جاتا ہے. اور بعض زمانے وہ ہوتے ہیں جن میں کہ اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ کی غضب کی نگاہ, اللہ کی ناراضگی کی نگاہ, اللہ کی جلال کی نگاہ کا رخ دنیا کے بچنے والے انسانوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جو دور ہوتا ہے یہ بہت خطرناک دور ہوتا ہے. اللہ اللہ, اس دور میں فتنوں کی بارش ہوتی ہے, اس دور میں شیاطین کی کثرت ہوتی ہے, اس دور میں وسوسوں کی بارش ہوتی ہے, اس دور میں ذہن منتشر ہوتے ہیں, اس دور میں اللہ کی یاد پر اپنے دل و دماغ سے جمانا آسان نہیں ہوتا, اس دور میں شہروں کا طوفان ہوتا ہے. ننے منے بچے جو پہلے زمانے میں شہوتوں کی شین نہیں جانتے تھے, وہ بدکاریاں اس درجے کی کرتے ہیں جس درجے کی بدکاریاں پچھلے دور میں بڑے بھی نہیں کر پاتے. باپ باپ کا صبر ہوتا ہے, باپ باپ کا خون بہتا ہے, بھائی بھائی کا خون کرتا ہے, اولاد ماں باپ کو دل جلے گلا کاٹ کاٹ سے دبا کرتی ہے, قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے, قبیلوں میں لڑائی, ملکوں میں لڑائی, خاندانوں میں لڑائی, تاجروں تجارت میں شریک پارٹنرز میں لڑائی, جھگڑے, آپس میں غصہ بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر آدمی پورے پورے خاندان کو قتل کر دیتا ہے. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس دور کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ہدایت کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں, گمراہیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. فرشتوں کا دنیا میں دم گھٹنے لگتا ہے اور شیاطین کی عیاشیوں کا وقت ہوتا ہے. جبتے جبتے یہ آج دیکھتا ایک بات یہ کہہ رہا ہے, بہت ذمہ داری اور سوچنے سمجھنے کے بعد اس وقت جو حالات ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اسی دور میں داخل ہو چکے ہیں, اسی دور میں داخل ہو چکے. کیا فتنوں کی بارش نہیں ہو رہی؟ کیا ہر شہر ہر صوبے میں نت نئی گمراہیاں نہیں پھیل رہی؟ عجیب عجیب خبریں آ رہی, عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں. بعض صوبوں میں پاکستانیت زور شور سے حملہ کیے ہوئے, بعض صوبوں میں کرسچن مشنری پرانے پرانے مسلمانوں کو متحد بنانے میں چلی ہوئی, اور آسانی کے ساتھ رات میں سویا تھا آدمی مسلمان اور صبح کو اٹھا قابل, صبح کو آدمی اٹھا تھا مسلمان, شام کو ہو گیا کافر. یوم یخرج المؤمن ویمسی کافرا. ہزاروں علامتیں جو احادیث میں بتائی گئی اور جو سورہ کہہ رہے تھے پرانی صورتوں میں جن کی طرف اشارات کیے گئے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ عام زمانہ نہیں ہے. بقول علامہ سید سلمان ندوی نے مطلع رہے تھے, شیطان کا تخت مٹ گیا ہے. معمولی شخصیت کا یہ جملہ نہیں, جو لوگ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق علم کو جانتے ہیں اور جو لوگ ان کے محققانہ شان کو جانتے ہیں اور حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کو جو بلند ترین مقام حاصل ہوا اس کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ سید صاحب کی زبان سے قلم سے نکلنے والے الفاظ ایسے معمولی نہیں ہوا کرتے. انہوں نے مضمون میں لکھا تھا, اس وقت تو شیطان کا تخت مٹ گیا. دجال کا جب آمد قریب ہو, جب یاجوج ماجوج نکل کھڑے ہوئے ہوں, اور جب زبردست آخری دور کی نشانیاں جب یہ بات ذکر آتی چلی جا رہی ہوں, وہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں خاص طور پر غفلت کے ساتھ جینے والے اور بغیر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے لوگ اور بغیر اس کے اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کر کے پوچھ پوچھ زندگی گزارے, دستے دستے محتاج زندگی گزارے, جب اس وقت ہم تو شیطان ہچک لے اور ہم کو عقیدے یا عمل کی خرابی میں مبتلا کر دے, کہنا مشکل. عام زمانہ نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے, رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں ترتیب بار ذکر فرمائی, میں سب کا ذکر اس وقت نہیں کر پاؤں گا. اس حدیث کا پہلا جملہ ہے, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا عمران بیت البقد خراب یثرب. پہلا جملہ چوکھا دینے والا, لفظ دینے والا, ڈرا دینے والا, گھبرا دینے والا کہ کیا ہوا, کیا فرمایا اللہ سے اور یہ کس دور میں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہوگا, بڑا ڈیولپمنٹ ہوگا, وہاں بڑی تعمیر ہوگی, سڑکیں بنیں گی, عمارتیں بنیں گی, روشنیاں ہوں گی, بڑا زبردست ترقی ہوگی. کان کھول کے سن لو, جس وقت وہ وقت آئے اس وقت میرے شہر یثرب یعنی مدینہ منورہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا. لوگوں, ہم جیسے تعلیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن حدیث کے ان رہنمائیوں کو بھی آپ بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے, خود بھی ڈرے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو برابر کریں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے. اس میں اگر میں صاف کہہ دوں, ملینائر اور بلینائر بننے کی تمناؤں کا وقت نہیں ہے. اللہ کی بڑے فضل سے چھٹکارے کی فکر کا وقت ہے, نجات کا اور سلامتی کی فکر کا وقت ہے. ہم نے ہر ایک پر یہ فکر داری ہو جانی چاہیے کہ چاروں طرف سے دجالی تیر چل رہے ہیں, شیطانوں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور یہ سب اللہ کی طرف سے اجازت کے تحت ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے, اللہ کے تقدیری پروگرام کے تحت ہو رہا ہے, اللہ کے تقدیری ارادے کے تحت ہو رہا ہے. نہ امریکہ کی سازش سے ہو رہا ہے, نہ اسرائیل کی سازش سے ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے تقدیری نظام سے ہو رہا ہے. اللہ انہیں کو استعمال کر رہے ہیں, اللہ انہیں کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ شیاطین جن کے منصوبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ سے شیاطین اس کو اجازت دیا, تقریری اجازت, تشریح اجازت نہیں ہوتی. یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خالی سیاسی تبدیلیوں سے نہیں آ رہے, آسمانی فیصلوں سے آ رہے ہیں, اور ان کی تبدیلی آسمانی فیصلوں کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کی شان جلال, اللہ کی شان استغنا. اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ بندو, مجھے تم سے محبت تو بہت ہے مگر میں تمہارا محتاج نہیں ہوں, مجھے تمہاری پرواہ بھی نہیں ہے. قل ما اعبدکم ربی لولا دعاؤکم, اے محمد آپ ان کو میری شان استغنا, میری شان سارے بنیادی بھی ذرا سمجھائیے, ان سے کہیے کیا اللہ تمہاری کیا کرنا کرتا اگر تمہارا رونا دھونا اور دعا نہ ہوتی. اے اے میرے اللہ, یہ نہیں کہا لولا صلاتکم, لولا صومکم, لولا حجکم, یہ نہیں کہا لولا دعاؤکم. یعنی اشارہ کر دیا, بندو جب تم اپنے آپ کو فتنوں میں گھرا ہوا پاؤ, جب تم اپنے آپ کو زبردست شیطانی حملے میں گھرا ہوا پاؤ, ہر شخص محسوس کر رہا ہے یا اللہ میرے ذہن میں ان گناہوں کے خیال پہلے آتے بھی نہیں تھے جو اب آنے لگے. آپ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. واقعی سچ کہتا ہوں, ہمارے اکابر کے پاس, اہل اللہ کے پاس جو خطوط آتے ہیں, ہزاروں لوگوں کے خطوط جو ہر مہینے میں آتے ہیں, جو اللہ کے بندے اللہ والوں سے بیعت ہو کر اپنا علاج کرواتے ہیں, وہ اپنے آرام لکھ کر بھیجتے ہیں, وہ اپنی پریشانیاں لکھ کر بھیجتے ہیں. اس آدمی کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ کم سے کم تین چار اہل اللہ کے جان لکھنے کا کام اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف مراحل میں مجھ سے لیا. میں حیران رہ جاتا تھا وہ خطوط کو پڑھ کر, جب وہ عقائد ان خطوط کو پڑھتے تھے ان کے جواب لکھواتے تھے اور بہت سے خطوط حوالے کر دیتے تھے جس کا جواب یہ کر کے خود لکھ لا مجھے دکھا دو. تو اس وقت یہ ہجرا شروع ہوا اور اب کوئی طوفان روح کی شکل اختیار کر گیا. ہر آنے والا خط یہی لکھتا ہے. لوگ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں, 60-70 سال کے بوڑھے آ کر رونا روتے ہیں. حضرت کسی کام کے قابل نہ رہا مگر نگاہیں قابو میں نہیں رہتی, ہر وقت بد نظری کرتی رہتی. پہلے جن گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا تھا ہر شخص پریشان ہے, تو ان گناہوں کے خیالات سے ہر شخص پریشان. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں, اپنی بیماریوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں, اور وہ بزرگوں کو اللہ والوں کو علاج پوچھنے کے لیے لکھ دیتے ہیں یا ان سے کہہ دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ٹالتے رہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کھل کر اس وقت بات ہونی چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے ذہنوں میں ان گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں جب جوانی میں نہیں آتے تھے وہ بڑھاپے میں آ رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ جفاقی واقعہ نہیں ہے. اور یہ وہ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہی حال ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو وہ آ کر کہتے ہیں اچھا بخار ہے, کھانسی ہے, بہت بدن ٹوٹ رہا ہے, درد ہے, تو ڈاکٹر تو سمجھتا ہے کہ اس وقت تو موسم بدل رہا ہے, وائرس پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد تو 60 مریض آ چکے تھے اور ابھی 30 اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو صبح شام ان مریضوں کو دیکھ رہا ہے, اسے پتا ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ والے ان کو پتا ہے کہ اس وقت شیطان پرستی کی, نفس پرستی کی, شہوت پرستی کی اور غفلت کی وبا پھیلی. یہ عام زمانہ نہیں ہے. میں ہر چند جملوں کے بعد یہی بات دہرا رہا ہوں, یہ عام زمانہ نہیں. عام زمانوں میں بھی غفلت والے کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو اس خراب زمانے میں غفلت والوں کا کیسا انجام اچھا ہو, کیسے بچ پائیں گے ہم؟ کیا مرد کیا ہوتے ہیں, کیا بوڑھے اور کیا جوان, کیا غریب اور کیا امیر, کیا حکام اور کیا محکوم, سب طرف عجیب صورتحال. تو جب اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی نگاہ ہو جاتی فمقلہم عربہم وعجمہم, حدیث میں الفاظ میں جو اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی نگاہ ڈالتا ہے, تو اس وقت بھی اللہ نے نگاہ ڈالی تھی. جس وقت رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا وقت قریب تھا, تو اس وقت پہلے کیا ہوا؟ پہلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں پر خاص نگاہ ڈالی. تو کیا ہوا؟ فمکت ہوں عرب ہوں واجب ہوں, کیا عرب اور کیا غیر عرب, سب سے اللہ کو شدید نفرت ہوئی. اور اسی نفرت کا نتیجہ تھا جو زمانے میں جنگیں تھی, غربت تھی, بھکمری تھی, بدمنی تھی, پھوٹ تھی, پھوٹ تھا, فساد تھا, بریانیت تھی, بے حیائی تھی, بے شرمی تھی, سنجیدگی تھی. جب اللہ کی طرف سے ایسی نگاہ پڑ جاتی ہے تو انسانوں کی جنوں کی کیفیت بدل جاتی, ویران ہو جاتی. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ شیطان آسانی سے انسانوں پر قابو پا لیتا ہے. ایسے دور میں خاص طور پر بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت, بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت, بہت زیادہ تقویٰ حاصل کرنے کی ضرورت, بہت زیادہ نیک صحبتوں میں بیٹھنے کی ضرورت اور عام بری صحبتوں سے دور بھاگنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وہ میرے بندے جو چوکنیا رہ کر زندگی گزارتے ہیں, تکنے والی زندگی گزارتے ہیں, ہوشیار اور بیدار زندگی گزارتے ہیں, فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اگر کبھی کبھی ارامت کا ہوں طائف من الشیطان, شیطان کا وہ ٹولا جو چکر لگا رہا ہے, جب وہ ان پر حملہ آور ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سجد کرو, وہ فوراً یاد کرنے لگتے ہیں, یاد سے کام لیتے ہیں. قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں جیسے شیطان ہر طرف چکر لگا رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, اس کو ڈسا, اس کو مارا, اس پر حملہ کیا, ذرا سا اس کو غافل پایا اور فوراً اس پر حملہ کر دیا فوراً. لیکن وہ لوگ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ذرا دن کے لیے وہ بھی غافل ہوئے اور شیطان نے ان کو بھی اپنا شکار بنایا, لیکن تقوی والے ایک منٹ کے لیے شیطان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے. لیکن تقوی والوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کے بعد بھی وہ غافل اور چین سے بیٹھے, بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں, ترستے ہیں, گر گڑاتے ہیں, روتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. آئے ہے پرانی تعبیر, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تقوا، تذکر، ارشاد، تین الفاظ ہیں اس آیت میں. ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، روک تھام کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی ارامت کا ہم پائے ہوں من الشیطان، جب شیطان ان پر کچھ ان کو چھو لیتا ہے اور کچھ حملہ کر دیتا ہے ان کے اوپر، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ، پھر ان کے اوپر ایک یقینی دباؤ ہو جاتا، وہ یاد میں کام لیتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمن رکھا، اپنے محکم کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری میں کیا ہوگا اس کو یاد کرتے ہیں. غلط کرو، اور جب بندہ غفلت سے نکل کر یاد والی کیفیت میں پھر سے آتا ہے اور ذکر یاد والی کے گھر میں جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیضان مفترون، تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، ارے میں اب تک کیسی زندگی گزارا، میں اب تک اندھا تھا، بالکل نابینا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں تو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہا، میں تو اپنے آپ کو بڑا دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کرنے والا سمجھ رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ میں تو گناہوں میں لگتا تھا، میں نے میری تمنائیں کیا، میری منزل کیا. آنکھ کھل جائے گی، اس کی آنکھ کھل جائے، اب تک وہ بالکل سو رہا تھا، نشے میں تھا. جب تقوی والا انسان جب ذکر کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈنے والا انسان، تقوی والا یعنی طالب ہدایت، جب طالب ہدایت، جب سالک، جب اللہ کے رتنب چل پڑنے والا انسان ذکر والا بن جاتا ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ صاحب نظر بن جاتا ہے، پھر وہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے، پھر اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، پھر اس کی پرائیوریٹیز بدلتی ہیں، پھر اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، پھر اس کی دلچسپیاں بدلتی ہیں. اب تک وہ دین کو وقت دیتا تھا بہت کم، دنیا کو وقت دیتا تھا بہت زیادہ، اب وہ ترقی بلند دے گا، اب وہ دین کو وقت زیادہ دے گا، آخرت کو وقت زیادہ دے گا. اب تک اس کے دل میں ساری سوچ و تمنائیں دنیا کی زیادہ تھی، جب آنکھ کھل جاتی ہے، جب انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ صاحب نظر ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کی اصل فکر ہوتی ہے آخرت کی، اور دنیا کے اعتبار سے وہ تھوڑے بہت سے کام چلاتا ہے، مطمئن رہتا ہے، راضی رہتا ہے، زیادہ ٹینشن نہیں رہتا، بہت زیادہ لمبے چوڑے منصوبے نہیں بناتا. وہ اخوان ہوں یا مزدور ہوں پھر رہی فہم لا یفسرون، ارشاد فرمایا. اور دوسری طرف کچھ اور اس کے بھائی بند ہیں جو اس کو برائیوں اور گمراہیوں کی طرف کھینچتے رہتے ہیں. کیا آج کے زمانے کا، ہمارے معاشرے کا یہ صحیح منظر کیسی نہیں؟ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے کتنے رشتے دار، کتنے بھائی بہن، کتنے عزیز قریب لوگ، کتنے لوگ اس پر جملے کرتے ہیں، تالی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، کیا تم زمانے کے دھارے کے خلاف جا رہے ہو، اگینسٹ دا کرنٹ جا رہے ہو، تم تو بالکل ناکام ہو جاؤ گے، آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے. ہر آدمی وہ اخوان ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اس کے، یہ اس کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف اور وہ کسی طرح اپنی کوشش میں کمی نہیں کرتے، یعنی مسلسل پریشر بنائے رکھتے ہیں اس تقوی والے کے خلاف کہ وہ تقوی کا راستہ چھوڑ کر، ذکر کا راستہ چھوڑ کر اور کھلی آپ جینے کا راستہ چھوڑ کر واپس آ جائے اندھے پن کے راستے کی طرف، عیاشیوں کے راستے. اب تیسری اور آخری بات آتی ہے، زمانہ کس طرح کا ہے، اس طرح کوئی اشارہ ہوا، اور میں چاہتا ہوں آپ ذرا بتائیں یہ بات کچھ ذہن میں آج آئی کہ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، یا میں اس کو اور بیان کروں؟ میں وقت کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت کے اندر گفتگو کو ختم کرنا ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ سے سنوں، اندازہ کروں آپ سے کہ یہ جو میں نے ابھی پوری بات کو سارے اس پورے مضمون کو بیان بھی کیا ہے، آج شروعات کی ہے. اگر یہ لگا، یہ محسوس ہوا کہ چوک بڑھی، فکر مندی بڑھی، اور یہ خیال اور ڈر بڑھا کہ بھئی یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ دجالیت کا زمانہ ہے، یہ فکروں کا زمانہ ہے، یہ بڑی خطرناک شیطانی طاقتوں کے عروج کا زمانہ ہے، اور اللہ کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، ڈھیل دی گئی. اور ایک بات بتا دوں، یہ ڈھیل کیوں دی جاتی ہے اور کب دی جاتی ہے، یہ بھی ہٹ کر جب اللہ تعالیٰ کو حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے درمیان نظم عالم کو بدلنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے درمیان دودھ کو الگ اور پانی کو الگ کرنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا پروگرام، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب ہوتا ہے ظلم کی جگہ پر انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا، اور دنیا میں برائیوں کی جگہ پر اچھائیوں کے رواج کو بڑھا دینے کا، اور پوری دنیا کو ہدایت اور رحمت کی ایک نئے دور میں داخل کرنے کا جب وہ وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطانی طاقتوں کو زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ جو سب مل جل کے چل رہے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، مومن بھی اور مناسب بھی، یہ بزرگوں کے جو چل رہے ہیں، جب آخری وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کلمے کی بلندی کا فیصلہ کرنے کا اور حق کی غلبے کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے پہلے جتنے منافقین ہیں وہ ایک طرف آ جائیں، اور جتنے اللہ کے پسند کے مطابق چکنے والے ہیں وہ ایک طرف آ جائیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ بالکل دونوں الگ ہو جاتے ہیں، جس کے دل میں ذرا بھی اگر جو کچھ بھی شر کا مانتا تھا وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور جس کے دل میں خالص خیر ہوتا ہے، خوف اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، محتاج زندگی گزارتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ دامن چپٹ کر بیٹھتا ہے، پکڑ لیتا ہے رسی. جیسے آپ ہم اور آپ جب حج میں جاتے ہیں تو ہم کمزور لوگ طاقتور لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، کہیں کھو نہ جائیں، کہیں الگ نہ ہو جائیں، کہیں طواف میں الگ نہ ہو جائیں، کہیں سعی میں الگ نہ ہو جائیں، کہیں کنگڑیاں مارنے میں الگ نہ ہو جائیں. تو جب فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ والوں کو اس طرح پکڑ لینے کا وقت ہوتا ہے، کہیں ہم الگ نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھٹک نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں. جب یہ وقت آتا ہے، جب وقت وہ آتا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نظم کو بدلنے والے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دو دھارے دنیا میں چلاتے ہیں، دو لہریں چلاتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ ذکر و عنابت اور توبہ کی اور ایمان کی ہوا چلاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان اور خیر ہو تو توبہ کر کے اس گروہ میں شامل ہو جائے، حزب الرحمان میں آ جائے، اللہ کی گروہ میں آ جائے، اللہ کی پارٹی میں آ جائے. اور جو جس کا دل بالکل خالی ہے، جو کسی طرح اس طرف آمدانی ہے، وہ اب ادھر سے ہٹ کر حزب الشیطان کی طرح، کیونکہ جب تک یہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نہیں ہوگا، اللہ اپنا آخری فیصلہ نہیں کریں گے. آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ صرف ان تقوی والوں پر رکھ کر اپنی مدد اتار کر کرتے ہیں، صرف ان لوگوں پر کرتے ہیں جن میں فسق و فجور کی، نافرمانیوں کی اور معصیت کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. چاہے بنی اسرائیل کی زندگی میں جب وہ چار دور گزر گئے، جن چوتھے دور سے ہم گزر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی چار دور آئے تھے، ایک نبوت اور رحمت کا دور، ایک خلافت اور رحمت کا دور، ایک ایسا دور تھا جس میں کہ دین اور دنیا دونوں الگ الگ مرکزوں سے چل رہی تھی، لیکن دونوں کے درمیان آپس میں رابطہ تھا. دنیاوی سیاست، مملکتی امور، سیاسی تدبیریں، حکومتوں کو چلانا، سرحدوں کی حفاظت، قانون کا نفاذ، یہ سب کے سب جو خلفاء کر رہے تھے، اور جو دین کی محنت تھی، تزکیہ نفوس، اللہ کے بندوں کو توبہ کرانا، اللہ کے بندوں کو دین سکھانا، بلائیوں کی محنت، بلائیوں کے رواج دینے کی محنت، برائیوں کی مٹانے کی محنت، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت اور خشیت سکھانا، یہ بولیے پہ بیٹھ کر علماء ربانیین، ائمہ اور مشائخ، تابعین اور صحابہ کر رہے ہیں. یہ دور ہے، وہ یہ دور پہلے دور کے مقابلے میں تو یقیناً گراوٹ والا دور ہے، لیکن بعد والے دور کے مقابلے میں بسا غنیمت دور. اس کے بعد ایک دور آیا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، چوتھا دور وہ یہ کہ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے گا، یعنی دین کی محنت کرنے والے لوگ اور دنیا کی حکومتی نظام اور دنیاوی نظام چلانے والے لوگ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے, ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے, اور جب یہ دور ہو جائیں گے تو امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور دشمنان اسلام اور دشمنان امت امت پر حاوی ہو جائیں گے اور ظلم کے پہاڑ توڑیں گے. یہی دور چار بنو اسرائیل کی زندگی میں چار آئے گی. جب یہ چوتھا دور آیا اور پوری دنیا میں پوری طرح مسلمانوں پر, ایمان والوں پر, بنو اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, ایک وقت آیا جو ان کے نوجوانوں کے اندر, ان کے لوگوں کے اندر, ان کے کچھ قائدین اور عامدین کے اندر ایک جوش آیا, ایک بلبلا آیا, اور وہ وقت کے نبی کے پاس آئے. اور وقت کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے یہ گزارش کی, یہ درخواست کی, الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انہوں نے آ کر اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک حکمراں, ایک امیر مقرر کر دیجیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی رہنمائی میں منظم ہو کر ہم دنیا کے میدان میں پھر سے اترے اور اپنے پچھلے ہوئے دنوں کو واپس لائیں. تو اس نبی نے پہلے پہل ان نوجوانوں سے کہا ہر آئی تم ان کو تباہی اللہ قاتل, مجھے تو یقین ہے کہ جب تم پر یہ مقابلہ اور یہ آزمائش کے میدان میں اترنا اور جان کی قربانیاں پیش کرنا, جب یہ تم پر سب قرار دے دیا جائے گا تو تم جم نہیں پاؤ. ابھی تو جوش میں کہہ رہے ہو, لیکن جب اس کے تقاضے اور مصیبتیں تکلیفیں تم پر آئیں گی تو بات کھڑے ہوگی. لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا اور کہا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے, اب ذلت کی آخری انتہا ہے, اپنے گھروں سے ہم بے گھر کر دیے گئے, ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے, ہماری عورتوں کو قتل کیا جا رہا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آپ ہم کو منظم کیجیے اور اب ہم آگے بڑھیں گے, پھر سے اتریں گے میدان. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, جب یہ اشارہ ہے متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, اور انہوں نے اس وقت کے نبی نے جن کا نام پچھلی کتابوں میں تورات وغیرہ میں اسماعیل لکھا ہوا ہے, قرآن میں نام نہیں آیا, انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا, ان لوگوں سے کہا, ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا, ٹھیک ہے اللہ نے تمہاری بات قبول کر لی اور اللہ نے طالوت کو تمہارا رہنما مقرر کیا, تمہارا امیر مقرر کیا, تم ان کی رہنمائی میں منظم ہو کر آگے بڑھو. تو پہلے پہلے تو ان لوگوں نے اشکال ہی کر دیا کہ طالوت کیسے امیر بن سکتے ہیں, وہ تو بہت غریب آدمی ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ لوگوں کی حماقتیں مت کرو, اللہ نے ان کو چنا ہے اور ان کے پاس دو صلاحیتیں ہیں, ایک عقل بہت ہے, سمجھ بہت ہے, اور جسمانی طور بہت مضبوط ہیں, اور یہی صلاحیتیں چاہیے اس کام کے لیے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے, تم ان کی رہنمائی میں آگے بڑھو. میں صرف یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت فاروق جو اللہ کی طرف سے منتخب امیر تھے, جب وہ قوم کو لے کر آگے بڑھے, تو کچھ مدت تک سفر کرنے کے بعد, جبکہ وہ شاید سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھی, انہوں نے اللہ کی طرف سے اشارے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے قوم سے کہا جو چل رہے تھے ان کے پیچھے بڑے اونچے ارادوں کے ساتھ, انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر, لوگوں ایک بات سن لو, آگے تھوڑی دیر کے بعد اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے, ایک دریا کے ذریعے, بہت پیاسے ہو تم سب, اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے, تم میں سے جو شخص اس دریا میں سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ آگے نہیں چل سکے گا, جو پیاس کے باوجود اللہ کے حکم پر, میری ہدایت پر اس وقت تم پانی نہیں پیو گے, بس جو پانی نہیں پیے گا, جب بہت مجبور ہے تو صرف ایک چلو پانی پی لے گا, وہی میرے ساتھ آگے چل پائے گا. چنانچہ وہ سارے لوگ, وہ بھیڑ کے ساتھ میں چل رہی تھی, اس کی بڑی تعداد نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے, اور صرف جتنے لوگوں نے ان کی اس بات کو مانا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے, اور وہ صرف 313 تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے, اور انہیں 313 کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر, ان کو ساری دنیا کے سارے علاقے کے ظالموں پر غلبہ نصیب فرما, اور تاریخ کا ورق پلٹ گیا. اب میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں, ایسے اشارے صاف نظر آتے ہیں کہ وہ وقت پھر قریب ہے, وہ وقت پھر قریب ہے, وہ وقت پھر قریب ہے, عمران بیت المقدس خراب ہو یثرب, وہ وقت پھر قریب ہے, وہ وقت پھر قریب ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوا, وہ یہ کہ ایک بار پھر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, المرحلۃ العظمیٰ پوری دنیا میں خون کی ندیاں بہیں گی حدیث کے الفاظ میں, اور بہت کچھ ایسے حالات آنے والے ہیں, اور ان میں اللہ تعالیٰ ان میں سے چنیں گے پورے عالم میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی پسند کے مطابق ذکر کرنے والے ہوں گے, وفادار بندے ہوں گے, ان کو چنیں گے. ان کی تعداد کم ہوگی لیکن انہیں پر اللہ تعالیٰ مدد اتاریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, امام مہدی کے ذریعے, اور ان کے اوپر ذریعے اتاری جانے والی مدد کے ذریعے اللہ پورے عالم کے نظام کو بدل کے دکھا دیں. اس لیے ٹال مٹول کا وقت تو کبھی بھی نہیں ہوا کرتا. کاش کی یہ بات ہم سب کے ذہن میں اتر جائے, خاص طور پر اس زمانے میں تو ایک منٹ دیر کرنے کا وقت نہیں ہے. توبہ کر کے زندگی کو پلٹ دینا, زندگی کو بدل ڈالنے میں ٹال مٹول سے کام رکھنا. میری ساری رجوع کا حاصل یہ ہے کہ شیطان ہم میں سے بہتوں کے دلوں میں اس طرح کی بات جانتا ہے کہ اس وقت تم جتنے نیک کام کر رہے ہو وہ کافی ہے, کمی ضرور ہے, بہت کچھ کمی ہے, لیکن اس کمی میں جلدی مت کرو, بعد میں ہو جائے گا, بعد میں ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑے دن کے بعد حج کر لیں گے, اس کے بعد عمرہ کر لیں گے, اس کے بعد بیٹی کی شادی کر لیں گے, اس کے بعد 50 سال 60 سال کے ہو جائیں گے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں ٹالنے کے مضمون شیطان ڈالتا ہے. کل گفتگو کا حاصل ایک ایک بھائی اور بہن سے, ایک ایک نوجوان سے اور اپنی ذات سے یہ ہے, ایک منٹ بھی ٹالنے کا وقت نہیں, ایک منٹ بھی ٹالنے کا وقت, یقین مانیں ایک منٹ بھی ٹالنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ مطاف کے سامنے بیٹھ کر فرمایا, مطاف کے سامنے بیٹھ کر فرمایا کہ آج روز رات میں جب سوتا ہے تو یہ سمجھ کر سوتا ہے کہ شاید یہ آخری موقع ہے توبہ کا, توبہ کر کے سوتا ہے. روز صبح جب اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید یہ آخری دن ملا ہے توبہ کا, آج توبہ کر لوں تو پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے, پتہ نہیں کس وقت کیا تقسیم ہو جائے, کس وقت دجال سامنے آ جائے, کس وقت یاجوج ماجوج ان کا آخری وقت سامنے آ جائے, اور کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آ جائے کہ بس جو لوگ اب تک تقویٰ سیکھ چکے تھے, جو تقوی والے بن چکے تھے, جو مجھے یاد کرتے تھے, جو میری ساری جمالی اور میری ساری جلالی کے استحصار تھے, کبھی دن میں خوف سے گرفتار رہتے تھے, کبھی امید کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھے پکارتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے تھے, بس اب وہی کو میں قبول کروں گا. باقی لوگوں کے متعلق کہیں اگر یہ کہہ دیا گیا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا تو پھر اس وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور آج جس نے سچی توبہ کر لی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سن لیجیے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صرف توبہ کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ میرے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, بلکہ ایک اور کام ہوگا, وہ جب اس نے توبہ کر لیا اور جس نے ایمان و یقین کو سیکھنے میں اپنی زندگی کی طرح سمانائیاں لگا دی اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر, سارے اعمال ٹھیک, اس کا ظاہر بھی ٹھیک, اس کا باطن بھی ٹھیک, اس کے اخلاق بھی بہتر, اس کے معاملات بھی بہتر, اس کی عبادات بھی بہتر, اس کے فرائض بھی بہتر, اس کی سنتیں بھی بہتر, اس کا دین بھی اچھا, اس کی رات بھی اچھی, جس نے ایسا کر لیا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ؟ صرف پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, بلکہ حد ہے مہربانی کی کہ جتنے لاکھ اور کروڑ گناہ تمہارے اعمال نامے میں تھے ان سارے گناہوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے. واہ اللہ, بندہ اعمال نامے کو پڑھ کر حیران ہے. ابن ماجہ کی روایت سے جو فلم دادی میں بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ بعض وقت بعض بندے قیامت سے اعمال نامہ لے کر اس کو ری چیک کرانے کے لیے جائیں, وہ سمجھے گا کہ کسی اور کا اعمال نامہ ہے, اس لیے تو اس میں لکھا ہوگا 500 حج 600 عمرے, اتنا حج قرآن, اتنے یتیموں کی پرورش, اتنے غریبوں کی پرورش, اتنی نیکیاں. وہ بندہ کہتے ہیں میری نیکیاں میں نے نہیں کی, یہ میرے اعمال نامے کہاں سے لکھ دی گئی, یہ کہاں سے لکھ دی گئی, تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب تو وہ 500 مرتبہ دنیا میں گھومنے گیا تھا اور دنیا میں 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرا تھا, اور جو اس نے وہاں پر پیسے کی فضول خرچی کی تھی, اور جو وہاں اس نے عیاشیاں کی تھی, سچی توبہ کے بعد اللہ ان 500 فضول قسم کے سفروں کی جگہ پر 500 عمرے لے دے گا. مہربان ہے اللہ, ہر ملتی جلتی بدی کی جگہ پر ملتی جلتی نیکی لکھ دے گا. یہ الفاظ ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ, ملتی جلتی بدی کی جگہ پر ملتی جلتی نیکی لکھ دے گا. یہاں تک کہ اس نے اگر کبھی کسی غریب کا دل دکھایا تھا اب توبہ کر لی اور بعد میں اس نے غریب سے معافی مانگی, تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس غریب کے دل دکھانے کو معاف کر دے گا, بلکہ اس کی جگہ پر لکھا ہوگا کس نے میرے اتنے کمزور بندوں کا دل جیتا. ان کی دعائیں بھی اللہ کے بڑے مہربان دنیا میں کوئی ہو سکتا, کوئی ہو سکتا. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ جانے کس وقت بند ہو جائے, کس وقت اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرما دے. یہ دور فتن ہے دوستو. میں نے خود علماء کے سامنے بھی یاد کیا ہاتھ جوڑ کر کہ لوگوں اب یہ خالی اختلافی مسائل کی حدیثوں پر غور کرنے کی عادت چھوڑو اور کتاب الفتن کی حدیث میں ڈوب جاؤ. مطالعہ کرو کتاب الفتن کی حدیث کا, غور کرو کتاب الفتن کی حدیث پر, اور حالات حاضرہ کو بی بی سی اور سی این این کی روشنی میں سمجھنے کی حماقت سے نکلو. حالات حاضرہ کو ٹائمز آف انڈیا اور ٹائمز کے رائیوں سے سمجھنے کی کوشش سے نکلو. حالات حاضرہ کو قرآن اور حدیث کے اشارات کی روشنی میں سمجھو. حالات حاضرہ کو سورہ کہب اور سورہ بنی اسرائیل سے سمجھو. حالات حاضرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سینکڑوں ارشادات سے سمجھو. حالات حاضرہ میں پیش آنے والے بہت سے واقعات عالمی پیمانے پر اور ملکی پیمانے پر, چاہے وہ آسمانوں میں سورج اور چاند کے گرہن سے متعلق ہوں, اور چاہے وہ بے موسم کی بارش کے بعد متعلق ہوں, چاہے وہ سردی کے موقع پر گرمی اور گرمی کے موقع پر سردی سے متعلق ہوں, چاہے وہ گلوبل وارمنگ سے متعلق ہوں, چاہے بین الاقوامی درجہ حرارت کے بڑھنے سے متعلق ہوں, چاہے سورج کے قریب آنے سے متعلق ہوں, جس کو سائنسداں بیوقوف کہتے ہیں کہ اوزون لیئر کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اور چاہے وہ کس کے متعلق ہوں, چاہے وہ بیت المقدس میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہوں, اور چاہے وہ پورے گھر گھر پھوٹ اور لڑائی اور جنگیں اور آپس میں فسادات کے متعلق ہوں, چاہے میاں بیوی کے درمیان شک و بدگمانی کے متعلق ہوں, جتنے بھی واقعات اس وقت عالم سے لے کر ملکوں تک, ملک سے لے کر گھروں تک, گھروں سے لے کر اپنی ذاتوں تک اس وقت پیش آ رہے ہیں, یقین رکھو ان سب ہونے والے حالات سے پہلے سے باخبر کر دیا تھا محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ. سب بتا کر گئے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا. آپ نے تو ایک بیان اتنا لمبا کیا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے بیان شروع کیا, اور میرے بابا کے بانوں آپ کی اس محنت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہر تک آپ بیان کرتے رہے, اور ظہر کے بعد پھر کھڑا ہو گئے ممبر پر, پھر عصر تک بیان کرتے رہے, پھر عصر کے بعد پھر بیان شروع کیا, پھر مغرب تک بیان کرتے رہے, پھر مغرب بعد بیان شروع کیا, پھر عشاء تک بیان کرتے. اس بیان میں آپ نے کیا فرمایا, حضرت عزیز بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بڑے بڑے واقعات حادثے اور واقعات تھے وہ سب اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا. یہ سارے واقعات جو اس وقت عالم میں ہو رہے ہیں, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, ان سب کے متعلق اشارات قرآن حدیث میں موجود ہیں. ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, ہمیں ساری معلومات بڑھانا نہیں ہے, ہم کو اصل میں اس کا حاصل ہے وہ یہ کہ خواب غفلت سے کب چونکیں گے, کب چونکیں گے جب دجال آ جائے گا, جب ہم دجال کے لہجے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے, جب ہم ایمان باروں سے نکل کر کفر باروں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور یہ اس میں الفاظ کی بات نہیں دے رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے کہ دجال آواز لگائے گا مدینہ منورہ کے اندر نہیں جا پائے گا, مکہ مکرمہ کے اندر نہیں جا پائے گا, مدینے کے قریب تک پہنچے گا, اور مدینے کے بعد آواز لگائے گا آ جاؤ آ جاؤ, جس کو جنت چاہیے وہ میرے ساتھ آ جاؤ, اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا میں اس کو جہنم میں جلا دوں گا. وہ یہ آواز لگائے گا اور مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہوں. اگر میرے محبوب کی نگری مدینہ منورہ سے 70,000 نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو ہمارے آپ کے شہروں سے کیا ہوگا, ہمارے کیا آئیں گے. یہ غفلت کا وقت نہیں ہے لوگوں, کیسے سمجھاؤں, کاش کا وقت ہوتا, کاش کا وقت ہوتا, اور واقعی میں آپ نے دیکھ کے پاس جاتا, آپ نے دیکھ کے گھر جاتا, آپ نے دیکھ کے دکان پر جاتا, آپ کے لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ جوڑ کے پیسہ، یہ غفلت کا وقت نہیں، یہ ساری جہاں کے موقع پر لاکھوں سے خرچ کرنے کا وقت نہیں، یہ گانے سننے اور ٹی وی دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ میچ دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ پیساؤں اور حکموں کا وقت نہیں ہے، وصیت نامے تیار رکھو، خرچے کا ہوں وصیت نامے تیار رکھو، خرچن تیار رہو، پتہ نہیں آسمان سے کس وقت بجلی گر جائے اور ہماری موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، جو ادھر ادھر پورے عالم میں مچا ہوا ہے، یہ کوئی خالی ظاہری قسم کے حالات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری دور کی طرف پڑنے والے حالات، زمانے کی عمر اب زیادہ ہی رہ گئی ہے، لمبے لمبی تمنائیں مت کیجیے، لمبے لمبے منصوبے مت بنائیے، اپنے بچوں کے سامنے خالی ملینائر بننے کی باتیں مت کیجیے، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی فقط نجات کی باتیں کی، کیونکہ بچے گے ہم، اللہ کرے ہمارے آپ کے بچے کبھی کبھی ایسا ہوا کرے کہ رات میں کبھی کبھی ان کو میرے یا میری بیوی کے اپنے اپنے ماں باپ کے رونے کی آوازیں ان کی آنکھ کھلیں اور بچے کہیں امی آپ کیوں ہو رہی ہیں، ہمیں کیا بات ہے، ہم یہاں سے دیکھ کر درد ہو رہا ہے، امی میں آنکھوں پہ جگاؤں، امی میں دوا لے کے ہم کیا بات ہے، اور امی کا جیسے سو جا سو جا بیٹا سو جا جو بہت چھوٹا ہے سو جا پیارے، نہیں مانتا بچہ کبھی سو جائے اس کی ماں رو رہی ہے، جب وہ بہت ضد کرے تو اس وقت اس کی ماں کہے بیٹے بچے تو سو جا، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہو رہی ہے، میں کیا کروں میں کیا کروں، میں تیار نہیں ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، کہاں گئے وہ ماں باپ، کہاں گئے وہ ماں باپ جو اس کا سرتا کرتے تھے، کیوں ان گھروں کے اندر مہینے میں ایک مرتبہ رونے کی آواز نہیں آ سکتی، کیا مہینے میں ایک مرتبہ چھٹیاں نہیں آ سکتی، میں مہینے کی بات کیا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں 50 سال کے ہو گئے 60 سال کے ہو گئے، ابھی تک بچے نے کبھی اوپر ادا نہیں دیکھا، ابھی تک کہیں چلنے کے دن میں ہمارے رونے کی وجہ سے خوف نہیں پیدا ہوئی، کیسے کام چلے گا اس طرح، کیا خالی تقریر سن کے کام چل جائے گا، نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا، آپ یہاں آئے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور آپ کے آنے کے بدلے میری مسرت کر دے، میری اصلاح ہو جائے، پورے مجھے دیجیے مجھے پلٹ جائیں، خدا کے لیے یہاں سے واپس جا کر اپنے لیے بچوں کی ایک ہی بات کیجیے، آپ ان کے لیے توڑے لے کر جائیے، آپ راستے میں مٹھائی اور آم لے کر جائیے، لیکن بچوں کو بٹھائیے اور کہیں بچوں میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچے یہ تھوڑی جیسے بچوں یہ خوبصورت بیٹی ہماری یہ چرمن کی حالت بننا چاہیے، اپنے بچوں کی پیشانی کو چوم کر کہیے لپٹا کر کہیے، کبھی تو بچوں کو لگے کہ معاملہ بہت سیریس ہے معاملہ بہت سنگین ہے، جب جو آنند سے ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کی آیت آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ اے محمد ہم تم پر مشقت نہیں اتارنا چاہتے، ہم تم پر تکلیف پہ ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے کیا ہیں، تم کو تمہارے گھر والوں کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھیں، اس لیے یہ ہدایات دے رہے ہیں محمد، محمد اس لیے ہدایات دے رہے ہیں، حضور گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنے لڑکوں کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا، ایک چادر سب کے اوپر ڈال دی اور چادر کے اندر سے کہا اللہ اللہ یا اللہ بیٹی اے اللہ یہ میرے گھر کے بچے ہیں، ہم سب کو پاک کر دیجئے، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، محبوب دعائم جو معصوم تھے جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا، جن کی مغفرت یقینی اور جن کے تفیر کروڑوں کی مغفرت یقینی، وہ اپنے بچوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ جب یہ آئے گزری تو آپ ایک گھر میں جا رہے ہیں، دروازے میں دستک دے رہے ہیں، حضرت پاپا نکل کر آتے ہیں، اب دوبارہ آئیں گے، اب بات چاہیے، کہتے پاپا میں اندر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بیٹی یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اللہ کی پکڑ سے بچنے کی خود فکر کر لے، تم کو اللہ کی سزا سے یہ بات نہیں بچا پائے گی کہ تم محمد کی بیٹی، چل دیے دوسرے گھر میں گئے، وہاں جا کر دستک دی، دستک دی تم بھی گھر آئی، حضرت سبیا حضور کی بوڑھی پھوکی، حضور کی چاہنے والی، حضور کی بے حد تکلیف بھوکی، وہ دروازے میں ارے میرا بھتیجا آ گیا، میرا وہاں بتانا آ گیا، تو بھی جان میں اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کی اور فکر کر لیجیے، یہ بات آپ کو نہیں بچا پائے گی کہ محمد آپ کا بھتیجا ہے، میرے اللہ اتنا معاملہ سمجھیے اور ہم اتنے لائف ہیں، ہم نے اتنا لائف لیا ہوا ہے مسئلے کو، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ساری دنیا جمع کو آپ سے بات کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے جنت دوزخ سے بات نہیں، کبھی اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ میری شریک حیات، میری رفیق حیات، میری محبوب ساتھی زندگی کی کیا ہوگا اگر ہم تم دونوں الگ ہو گئے، اگر میں جہنم میں چلے گیا گیا اور تم جنت میں چلی گئی کیا ہوگا، میرے لیے دعا کر دو، کبھی اپنی بیویوں سے اپنے لیے دعا کریں، کبھی اپنے بچوں کو دعا کریں، بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کو کہ اپنے ماننے مننے نامانے نابالغ بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں, اب تعلق نابالغ بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں بچوں تم نے کوئی گناہ نہیں ہے, تمہاری ہے دعا قبول ہوگی, دعا کرو میں جانے تک وہ آمین بولو. چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے بچے وہ چاہے تم نہیں جانتے, اور ان بچوں کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں ان بچوں کے آمین کی تو مجھے معاف کرو. آپ بتاؤ وہ بچے اپنے والد بنیں گے کہ نہیں بنیں؟ کھیل نہیں ہے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, کھیل نہیں ہے قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا, کھیل نہیں, بالکل کھیل نہیں. ہم نے اس کو بالکل کھیل مان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں جی ہماری حاضری کو توبہ والی حاضری بنا دے. ان تابا وامنا وامنا امن اللہ, ہم توبہ کرنے آئے ہیں, آج ہم کو توبہ دے دیجیے میرے اللہ, ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان کار والا بنا دیا, اے اللہ ہمیں عمل صالح والا بنا دیا, اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ہم جینے والے بن جائے. دنیا کی کوئی پرواہ ہمارے دل سے نکل جائے, لوگ کیا کہیں گے کہ داڑھی بڑھا لی, لوگ کیا کہیں گے کہ کرتا پاجامہ پہن لیا, لوگ کیا کہیں گے کہ تحجد پڑھنے لگے, لوگ کیا کہیں گے کہ ٹی وی نہیں دیکھتے, لوگ کہاں کریں. لوگ ملکوں میں سے کوئی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے, کوئی نہیں بچا پائے, نہ میرا باپ بچا پائے گا نہ میری ماں بچا پائے گی. جو میں بالکل مغرب میں رہی وہ امی ہی وہی وہ صاحبتی ہی وہ منی, اپنی ماں کے پاس ٹیکا قیامت کے میدان میں جائے گا, گھومتا گھومتا اماں امر نام کا جو راستہ ہے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اماں, تو بہت مہربان تھی تو تب سنی تھی جب میں چھوٹا تھا, تو جب کھاگی تھی جب میں کھاتا تھا, اے میری ماں ایک نیکی کا سوال ہے دیتے تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے, ماں میرے کی بیٹے آج میں تیری مدد نہیں کر پاؤں گی, میرے خود جانے پڑے ہوئے بھاگ جائے گی ماں. سخت موقع ہے قیامت قیامت کے دن معمولی دن نہیں ہے, قیامت کے دن معمولی دن نہیں ہے. الحاق لکم الحاق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام یہ سورت پڑھنے شروع کی اور ایک زادی کی چیخ نکلی اور نماز میں انتقال ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رات سے کھڑے ہوئے اور جس وقت میں اپنے پڑھنی شروع کی جو مطلب سرائے جو مطلب سرائے وہ دن کیا دن ہوگا جس دن اندر کے چھپے ہوئے سارے رات پاس ہو جائیں, پوری رات وہاں ہوئی سمندرالے روزے رہے جو مطلب سرائے سے آگے نہیں پڑ سکے. سلام ہے وہ حنیفہ پر, ابو حنیفہ کی نیکیاں, ابو حنیفہ کی نیکیاں, شافعی کی نیکیاں, احمد بن حنبل کی نیکیاں, مالک بن انس کی نیکیاں, سبھیوں کے مسلمانوں کی نیکیوں کو جمع کر دیا جائے تبھی ان کی نیکیوں کے ارتفاع نہیں سکتی. مگر یہ اتنا غلط ہے, اتنا غلط ہے, واقعی اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے, واقعی اللہ کی شان جلالی ایسی چیز ہے. اتنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس توڑ رہے تھے بیٹھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاس توڑ رہے, وہاں صحابہ بولے صدیق مگر صدیق یہ کیا کر رہے ہیں, اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو صدیق اکبر پورا چہرہ آنکھوں کے سر دامن بھی تر, کیا بات ہے امیر المومنین, کیا بات ہے, کیا قصہ ہے امیر المومنین, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کیا بات ہے. کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہاں سے میں کوئی گھاس کا چنٹا ہوتا, کوئی اخاڑ کے پھینک دیتا, نہ کتاب ہوتا نہ کتاب ہوتا, نہ کتاب ہوتا نہ کتاب. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مرتے وقت انتقال کے وقت شہادت کی موت مر رہے ہیں, بیٹے کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں آنکھ کھول کر بیٹے اپنے میرے سر کو جلدی سے زمین میں رکھ دو, وہ کہہ رہا ہے بیٹا چلاتا ہے میرا باپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کا سر اپنی گود سے اٹھا کر زمین پر رکھ دو, یہ نہیں ہو پائے گا. تو پھر کہتے ہیں بیٹا میری بات مان لو, میرا سر زمین پر رکھ دو. پھر وہ پریشانی میں سنتا بس چھوڑوں, تو ابا کہتے ہیں اس وقت آخری وقت ہے, پتہ نہیں کیسے بولے ہوں گے وہ جملے, کہا بیٹے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تیرے باپ کو جنت ملنے والی ہے تو تیری گود سے بڑھیا تجیا اس کو ملنے والا ہے, اور اگر تیرے باپ جہنم میں جانے والا ہے تو جہنمی آدمی کا سر اپنی گود سے جتنی جلدی ہٹا لے. اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے محدث کہ 11,000 لوگ لوگ ان کی درس حدیث کی آواز کو دور تک پہنچایا کرتے تھے. ایک وقت میں 40,000 لوگ یا ایسے لوگ پہنچایا کرتے تھے. ایک وقت میں 40,000 لوگ ان کے درس میں شریک ہو جایا کرتے تھے. 6 مہینے راہ خدا میں جہاد کرتے تھے, 6 مہینے علم کی خدمت کرتے تھے. اتنی عظیم شخصیت تھی, اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جس محلے میں وہ رہتے تھے اس نے مکان جیتنے لگا. ایک یہودی کا وہ مکان تھا, یہودی نے مکان بیچا, لوگوں نے وہ خبر ملی کہ مکان بک رہا ہے, لوگ پوچھے قیمت معلوم کرنے کے لیے, تو یہودی نے کہا 20,000 دینار. تو لوگوں نے کہا اس معاملے میں مکانوں کی یہ ویلو نہیں ہے, آپ تو کم سے کم ڈبل بتا رہے ہیں. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو تم, اس مکان کی قیمت 10,000 کی ہے, لیکن 10,000 دینار میں لے رہا ہوں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی, اس مبارک کے پڑوس میں رہنے کے لیے جو تیار ہو وہ 10,000 دے, اس لیے کہ اس سے اچھا انسان اس آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے. ایک یہودی کہہ رہا ہے, اور وہ بھی مبارک سے جب موت کے وقت قریب آ رہا ہے تو اپنے شاگردوں سے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں کرن پر اتار کر میری جسم کو زمین پر لے جا, مٹی کو نکال دو. شاگرد کہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ زمین میں رہتے ہوئے تو کہیں لیتے ہیں زمین پر اور اس کے بعد اپنے جو سات جو مٹی میں ملتے ہیں اور اس کی اتنا کہتے ہیں کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کھا جانا, عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کھا جانا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا محدث, میں نے دین کی خدمت کی, دین کی خدمت کی, آپ کے راستے میں اتنے مجاہدے برداشت کیے. وہ جانتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں کی اللہ کی عظمت کے مطابق نہیں ہو, اللہ کے حق کے مطابق نہیں ہو. بس اللہ آج ہم سب کو توبہ کی فرما دے اور اس آیت کا مصداق بنا دے, کہیے آمین. آج اس آیت کا مصداق ہم سب کو بنا دے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. توبہ, ایمان اور عمل صالح, اگر تین چیزیں توبہ ہو جائیں تو اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وعدے پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو بھی میں نیکیوں سے بدل دوں. دعا سے پہلے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, گردن کو جھکا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, ساری دنیا سے ہٹ کر اپنے مولا کی یاد میں کھو جائیے اس محبوب کی یاد میں, اپنے من میں جا کر دیکھیے, تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں, اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
مسرور کر دے دل سے نور کو پرنور کر دے, دل مضمون کو مسرور کر دے دل سے نور کو پرنور کر دے, فروزہ دل میں شمع نور کر دے فروزہ دل میں شمع نور کر دے, گوشہ نور سے معمور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے, اے میری ذات میں خود نفس میرا خدا اس کو بے مزدور کر دے خدا اس کو بے مزدور کر دے, میں وحدت بلا مزدور کر دے محبت کے نشے میں دور کر دے, ملا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر سور جائے الہی میرے واطن قسمت دور کر دے. کہے وحدت بلاوت بھول کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. نو مائل میرا ان کی جانب, نو مائل میرا ان کی جانب, جنہیں تیری عطا مغرور کر دے, جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. مغموم دو مغرور